بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں دہشت گردانہ اقدامات میں شدت اور ملک کو سازشوں کا شکار بنانے کی سازش۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں اور چند ہفتوں کے دوران عراق کے مختلف شہروں، خاص طور پر دارالحکومت بغداد میں دہشت گردانہ اقدامات، بم دھماکوں، کار بم دھماکوں اور متعدد قسم کے تشدد آمیز اقدامات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو عراق کی کردستان کی انتظامیہ ہے، اس کے زیر کنٹرول علاقوں میں بھی بعض بیرونی قوتوں کی طرف سے مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور عراق کی ارضی سالمیت اور عراق کے اقتدار اعلیٰ کو واضح طور پر نقصان پہنچا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے تین چار دنوں کے دوران جس تواتر کے ساتھ اور جس طریقے سے سلسلہ وار کار بم دھماکے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اسے ایک بار پھر پورا عراق لرز اٹھا ہے، اور وزیراعظم نوری مالکی کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اپنے سیکورٹی پلان پر ایک بار پھر نظر ثانی کریں گے اور سرینو اس کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بعض قوتیں اور کچھ بیرونی قوتیں عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن عراق کے عوام پرعزم ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت جو عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں شدت آئی ہے، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور جو ممالک ان واقعات میں ملوث ہیں، وہ اس طرح کی کارروائیاں انجام دے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور دیگر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عراق میں دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دارالحکومت بغداد سمیت مختلف علاقوں میں تسلسل کے ساتھ بم دھماکے ہو رہے ہیں، جن میں عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رواں مہینے میں عراق میں اٹھی دہشت گردانہ حملوں کی تازہ لہر میں 350 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نوری مالکی نے سیکیورٹی حکام کے تبادلے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردانہ حملوں کو دیکھتے ہوئے نئی اسٹریٹجی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نواں نگاروں سے گفتگو میں نوری مالکی نے کہا کہ فرقہ وارانہ فتنے کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام پھیلا ہوا ہے، اور اس فتنے کے تار عراق کی سرحدوں کے باہر موجود طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک عراق میں خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عراقی وزیر اعظم نے عراق میں اتحاد کو مضبوط بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بعض سیاسی گروہوں کی جانب سے کالعدم بعض پارٹی کی حمایت کی جانے پر تنقید کی۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ ترکی، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ خلیج فارس کے بعض عرب ممالک، من جملہ سعودی عرب اور قطر، بعض پارٹی کے عناصر اور دہشت گردوں کی حمایت کر کے عراق میں بدامنی پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عراق میں بلدیاتی انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عراق کے سیاسی عمل کے مخالف اندرونی اور بیرونی عناصر اس ملک میں فرقہ واریت، اختلاف اور کشیدگی پھیلا کر خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عراق میں امن و استحکام کی برقراری میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عراقی حکام دشمنوں کی اس سازش کو ناکام بنانے کا مکمل عزم کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے ملک میں کشیدگی مزید نہ بڑھنے پائے، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل سے متعلق مخالفین کے منصوبے پر حکومت عراق کی حمایت، اور اسی طرح سیکیورٹی کے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد، نیز حکومت اور فوج کے ساتھ تعاون کے لیے عوام سے اس کی اپیل، ایسے اقدامات ہیں جو عراق میں قومی مفاہمت بڑھانے اور اختلافات و کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے تعلق سے حکومت کے عزم و ارادے کو بخوبی نمایاں کرتے ہیں۔ عراق میں بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ شام کے خلاف بیرونی طاقتوں کی سازش اپنے عروج پر پہنچی، لیکن اس کے باوجود بشار اسد کی حکومت قائم رہی اور عوام نے حکومت کا ساتھ دے کر سازش کو ناکام بنا دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ علاقے میں صہیونیت کے خلاف وجود میں آنے والی اسلامی مزاحمت اپنی جگہ موجود ہے۔ شام میں ناکامی کے بعد صہیونیت نواز طاقتیں اب وہی فتنہ عراق میں پھیلانا چاہتی ہیں، جبکہ عراق کے اندر کچھ حلقے بیرونی طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ عراق کے ایک رکن پارلیمنٹ طلال الزوبئی نے، جن کا تعلق العراقیہ سیاسی جماعت سے ہے، اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت عراق میں قتل عام کیا جا رہا ہے اور امریکہ یہ سازش سن 2006 میں بھی انجام دے چکا ہے۔ اس سازش کا مقصد عراق کو ایسی صورتحال میں پہنچا دینا ہے کہ سیاسی استحکام کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور ترکی کا نام لیے بغیر کہا کہ اس سازش میں کچھ علاقائی ممالک پوری طرح شریک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کے وہ سیاسی حلقے جو بیرونی طاقتوں سے تعاون کر رہے ہیں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور سازش کے گہرے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
جناب جناب، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ سیدھے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر اس وقت موجود ہیں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے قومی سیکرٹری اور مرکزی رہنما جناب شمیم فیضی صاحب۔ شمیم فیضی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
شمیم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عراق میں جو اچانک تیزی آئی ہے دہشت گردانہ کاروائیوں اور بم دھماکوں میں، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس موجودہ صورتحال میں؟ اگرچہ عراق میں بدامنی اور دہشت گردانہ کاروائیاں، یہ سب کچھ عراق پر امریکہ کی لشکر کشی کا ورثہ اور ترکہ ہے، لیکن اب جبکہ بیشتر امریکی فوجیں وہاں سے واپس جا چکی ہیں، ایسے مرحلے پر اور ایسے موقع پر ایسی صورتحال میں اچانک تیزی آ جانا کس بات کا پتہ دیتا ہے؟
دیکھیے، اسے مغربی ایشیا کی یا عرب دنیا کی مجموعی صورتحال سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو کچھ عراق میں جس ڈھنگ سے حملہ کیا گیا تھا وہاں سے لے کر اور آج جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ امریکہ اپنی نام نہاد ثقافتوں کے ٹکراؤ کی تھیوری کو عملی طور پر اس خطے پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خطے کو نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ یہی قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے، اور اس لیے عراق میں ہوا، لیبیا کو خانہ جنگی کی حالت میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اب وہ چاہتے تھے کہ شام میں بھی اسی طرح کا فتنہ کھڑا کر کے وہ اپنا غلبہ قائم کریں
جی۔
لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ شام کے عوام نے اس چارے کو نگلنے سے انکار کر دیا، اور آج شام میں بیرونی مداخلت کاروں کی جو مزاحمت ہو رہی ہے، اس سے صاف ہو گیا ہے کہ وہاں کے عوام کی اکثریت اب بھی بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ چاہے شیعہ سنی کے نام پر ہو یا اور نسلی اختلافات کے نام پر ہو، شام میں کسی طرح بھی صہیونیت کی حامی طاقتوں کو غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے جس طرح سے جو اسرائیلی حملے کا مقابلہ کیا، اس کی جس طرح سے مزاحمت کی ہے ابھی ان کے ہوائی حملے کے بعد، اس سے یہ تو صاف ہو گیا کہ چاہے سعودی عرب، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر جو بھی کارروائی کریں، شام کے عوام اس کی مزاحمت کریں گے، اور ایسی صورتحال سے دو چار ہونے کے بعد اب وہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ عراق میں ایک مرتبہ پھر سے دہشت انگیزی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عراق کے اندر جو شرنگیز دہشت انگیز ہیں، ان کی مالی اور ہتھیاروں کے ذریعے مدد گلف کونسل کے دو اہم ملک قطر اور سعودی عرب کرتے ہیں۔ ان کا مفاد ہے کہ یہاں انتشار ہو، خانہ جنگی ہو، اور اگر ممکن ہو سکے تو عراق کو اتنے حصوں میں بانٹ دیا جائے کہ وہ پھر کسی کی مزاحمت نہ کر سکے۔ حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ان کے خلاف ہے، اصل مزاحمت تو اسرائیل کے خلاف ہے، اور اگر شام اور عراق دوبارہ اپنے موقف پر قائم ہونے میں کامیاب ہوئے تو یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک چیلنج ہوگا بلکہ گلف کونسل کے ساتوں ملکوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
پروفیسر عارف صاحب, میں بھی یہی آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اچانک جو تیزی آئی ہے عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں, اگرچہ وہاں پر 2003 کے بعد سے کبھی بھی پوری طرح سے امن و امان نہیں رہا, لیکن کافی حد تک نوری مالکی کی حکومت نے قابو کیا اور عراق سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ ہم عراق کے نظم و نسق برقرار رکھنے کی توانائی اور صلاحیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے ثابت بھی کیا. لیکن اچانک جو یہ تیزی آئی ہے, کیا اس کا مطلب اور مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس علاقے میں اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے, اور خاص کر ان طاقتوں کے ذریعے جو کہ انتہائی ریئیکشن ہے, بیک پیچھے ہیں, اور وہاں پر بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ قائم ہے, ان کی مدد سے. اور ان طاقتوں کو ٹھیس لگ رہی ہے کیونکہ لوگ جو ہے عرب ملکوں میں اب ان لوگوں کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عراق میں اور سیریا میں جو ہے وہ کسی طرح کی جمہوریت قائم نہ ہو. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عراق میں اگر آپ صحیح مطالعہ کریں تو حالات اچھے ہونے لگے تھے. 18 اس کے پرامیسز ہیں, جس میں 7 پرامیسز جو ہیں ان میں تو بالکل امن ہو گیا تھا, اور وہاں پر ان کے وہاں قتل ریٹ جو تھا وہ کینیڈا سے بھی کم تھا. تو ایک طرف تو وہ ہوا, دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی تھی. مقتدی صدر نے خود کہا کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, اور منافرت جو انگریز وہ امریکن چھوڑ گئے ہیں اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, مذہبی منافرت جو ہے. ساتھ ہی ساتھ 74,000 لوگ جو کہ جن کو امریکنوں نے نوکر رکھا تھا اور جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں, ان کو تنخواہیں بحال کر دی گئیں ان کی جو ہے, اور 2,000 قیدی جو تھے وہ چھوڑ دیے گئے. ساتھ ہی ساتھ وہاں ترقی بھی ہونے لگی تھی کہ پاور اسٹیشن بن رہے تھے, پاور اسٹیشن بننا شروع ہو گئے تھے, الیکٹرسٹی کی سپلائی بڑھ رہی تھی, اور تیل کی آمدنی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ ممکن تھا کہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. امریکہ یہ دیکھ کر کے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر اتنے فساد اور قتل ہوں, دہشت گردی ہو, کہ یہ تمام جو اسکیمیں بن رہی ہیں وہ کامیاب نہ ہونے پائے, اور اسی طرح سے سیریا کی بھی کوئی مدد نہ کی جا سکے عراق سے. یہ ساری ان کی پالیسی ہے, اور اسی پالیسی پر وہ عمل کر رہے ہیں کہ عراق کسی طرح سے کامیاب نہ ہو. کیونکہ دیکھیے, جب امریکہ وہاں سے گیا ہے وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہاں سب کام کر کے گئے تھے, وہ جو ان کے خلاف جدوجہد تھی جس میں شیعہ اور سنی دونوں شامل تھے, ان کی وجہ سے وہ وہاں گیا تھا. لیکن وہ اس نے پوری وہی سامراج کا جو ہوتی ہے ٹرکی ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کو ڈیوائڈ کرو اور ان پر حکومت کرو, اس پر وہ منافر مذہب منافرت چھوڑ کے گیا تھا. یہاں کے گارڈین نے آرٹیکل چھاپا ہے اس مہینے کہ جنرل پیٹریاس جو امریکن کمانڈر تھے وہاں, وہ خود اس میں انوالو تھے کہ مذہبی منافرت پیدا کی جائے اور القاعدہ کو یہاں پر موقع دیا جائے جو ہے, اور وہی جو تھے وہ گلجاما بیگ بھی ان کی حکم سے چل رہا تھا, اور اس طرح امریکہ پوری اسکیم کے ساتھ جو ہے وہ عراق کو چھوڑ گیا ہے, جہاں پر کہ مذہبی منافعت ہو, جھگڑے ہوں, فساد ہو, اور ملک ترقی نہ پڑ پائے, اور لوگ جو ہے وہ ساتھ امن کے ساتھ نہ رہ پائے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اثر اس علاقے میں کم ہو رہا ہے. سیریا میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سیریا کے لوگ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے جو ٹیررسٹ جو ہیں, دہشت گرد جو ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ چلو عراق میں اس بات کو بڑھاؤ. لیکن جیسے میں نے کہا, 7 صوبوں میں تو 18 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں بالکل امن ہے. جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ہے آپ کے نارتھ میں اور ویسٹ میں جو ہے, باقی جو ہے ملک جو ہے وہ امن کا ہے اس میں.
جی بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں.
اپنا کام جو ہے کرتا. ہاں
جی, معاف کیجیے گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی پاکستان سے پاکستان کے بزرگ اور سینئر صحافی آغا مسعود حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب، بات ہو رہی ہے عراق میں اچانک جو دہشت گردانہ کاروائیوں میں تیزی آئی ہے جس میں مختلف افراد مارے گئے، اب تو جس طرح سے شام میں پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عراق میں بھی اسی قسم کی کاروائیاں اب ہونے لگی ہیں، پولیس والوں کو اغوا کیا جاتا ہے، فوجی اور پولیس چیک پوسٹوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور عام شہری تو بہرحال بیچارے 2003 سے قربانی بنی رہے ہیں اور ان کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنا ہی پڑا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال عراق کی ہے اور عراقی حکام وہاں کے باخبر ذرائع یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترکی، سعودی عرب اور قطر امریکہ کی زیر سرپرستی براہ راست ملوث ہیں، تو امریکہ کے مفادات تو واضح ہیں، سعودی عرب، قطر اور ترکی کے کیا مفادات ہیں جو اس طرح کو جو اس طرح سے عراق کو غیر مستحکم کر کے اور وہاں کے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں اور لوگوں میں نفرت اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
دیکھیے، مجھے تو ترکی کے سلسلے میں بڑی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ترکی ایک جمہوری ملک بن گیا ہے اور وہاں پر اس قسم کی سوچ جو ہے نا، یہ بڑی یعنی افسوسناک ہے۔ لیکن جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے اور قطر کا تعلق ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ عراق میں جو ان کا انوالومنٹ ہے، اتنا ہی انوالومنٹ جو ہے اتنا سیریا میں بھی ہے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سیریا اور عراق کے دونوں کو، مطلب یہ کہ عدم استحکام سے دوچار کیا جائے، اور تاکہ یہ وہاں پہ جو ان کے کرمنلز، جو ان کے جو سماج دشمن عناصر جو مختلف جیلوں سے رہا ہو کہ ان کو رہا کیا گیا ہے، اور جو باقاعدہ مطلب غیر ملکی اسلحے کی مدد سے سیریا میں لڑ رہے ہیں اور عراق میں لڑ رہے ہیں، تو ان کا یہی مقصد ہے کہ جس طریقے سے ان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے، اس طریقے سے وہ بشار الاسد کی حکومت کو آسانی سے گرا سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ ہے کہ پھر اسلحے جو ہے وہ جارڈن کے ذریعے آ رہا ہے، ترکی کے ذریعے آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں کہ 2003 کے بعد جو امریکہ یہاں سے جا رہا تھا، اور تو انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی قائم کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بعد میں امریکہ بالکل اپنے کمبیکٹ فورسز کے ساتھ چلا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ شیعہ اور سنی کے درمیان اتنا گہرا نفاق پیدا کیا، اور یہ نفاق پیدا کرنے میں ان کے جو قریبی پڑوسی ممالک ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ قطر اور سعودی عرب کا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کو ہوا دی۔ تو آج جن جن علاقوں میں کرک سے، جیسے میں مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو انتہا پسند سنی ہیں، اور وہی مطلب یہ کہ ان کے اندر شامل ہیں۔ تو شیعہ سنی کے مابین جو کبھی مسئلہ نہیں رہا تھا عراق میں، اور سب مطلب یہ کہ شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کرتے تھے، اب وہ ان میں اتنا گہرا نفاق آ گیا۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے سامراج کا کہ کسی طریقے سے ان دونوں، نور المالکی کی حکومت کو بھی اور بشار الاسد کو، یعنی ٹو پرونگ اسٹریٹجی ان کی ہے کہ ایک طرح سے بشار الاسد حکومت کو مطلب زیر کیا جائے، ختم کیا جائے، اور دوسرا اس کے بعد نور المالکی بھی، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان دونوں حکومتوں کو جو امداد مل رہی ہے، جو ان کو اخلاقی تعاون مل رہا ہے، جو ان کو ہر قسم کا بین الاقوامی فورم پر جو تعاون مل رہا ہے، وہ عراق سے مل رہا ہے، وہ ایران سے مل رہا ہے، وہ اس کے بعد یہ ہے کہ روس سے مل رہا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعاون بھی ختم ہو جائے، یہ اشتراک بھی ختم ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ ہم آسانی سے جو ہے اپنا کام کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹریاٹک میزائلز جو ہیں وہ باقاعدہ ترکی نے شام کی سرحد پہ نصب کر دی ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ایک ایسا دھمکی آمیز طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ بشار الاسد کو باقاعدہ ڈرایا جائے، پھر ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ کل ہی میں یہ پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے بالکل جھوٹ ہے، اور وہ اور اس پر باقاعدہ نام لیا، حالانکہ سائرن جس کیمیکل ایجنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو اس کی تو باقاعدہ سیف گارڈ ہوتی ہے، وہ اس طرح تھوڑی استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ غیر ملکی فوجیں جو ہیں وہ اپنا فٹ پرنٹ وہاں رکھیں گی، لیکن اس سلسلے میں اوباما نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم فوجی مداخلت کریں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل وہاں موجود ہے، اور اسرائیل نے 3 دفعہ وہاں پہ حملے کیے ہیں سیریا کے اندر، اور باقاعدہ یہ ہے کہ ان کے ایئر فورس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ جو تیزی آ رہی ہے مشرق وسطی میں، عراق میں اور سیریا میں، یہ تو سامراج کی ایک ایسی پالیسی ہے کہ وہ بہت جلد از جلد اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فی الوقت تو وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ سیریا کے جو عوام ہیں، عراق کے جو عوام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سامراج کی ان تمام سازشوں کو بے نقاب کیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو افسوسناک منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہی مسلمان ممالک پہ جو مسلم امہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اس کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، وہی سامراج کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور اب کئی ملکوں میں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ یلغار جس طریقے سے سامراج کی چاروں طرف سے جاری ہے سیریا پہ اور عراق میں، اس کے نتائج خود مشرق وسطی کے اندر بہت خطرناک ہوں گے، پورے ریجن کے لیے بہت خطرناک ہوں گے، اور جو اس آگ کو پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس آگ میں جل جائیں گے.
جی بہت شکریہ شمیم فیضی صاحب. آپ اگر عراق کے تناظر میں اور شام کے تناظر میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور امریکہ اور اسرائیل کے جو اقدامات ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان پر نظر ڈالیں تو واضح طور پر دو الگ صورتحال نظر آتی ہے. شام کے تعلق سے سعودی عرب اور قطر کا، جہاں کی خود بادشاہی حکومت ہے، جہاں ڈکٹیٹر اور عامر حکومت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شام میں جمہوریت چاہتے ہیں اور عوام کو ان کے حقوق دلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم شام میں مداخلت کریں. عراق میں تو باقاعدہ جمہوری حکومت موجود ہے تو وہاں پر کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ شام میں تو ان کا یہ بہانہ ہے اور عراق میں جمہوری حکومت ہے تو وہاں پر اس طرح کی کاروائیاں وہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے یہاں خود شاہی اور بادشاہی حکومت ہیں.
دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو گلف کنٹریز کے ڈکٹیٹرز، بادشاہ اور عامر ہیں، امیر ہیں، یہ ساروں کا انحصار وہاں کی عوام کی حمایت نہیں بلکہ امریکہ کی سرپرستی ہے، اور امریکہ جو کہتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. سعودی عرب میں اس وقت عوامی بے چینی کافی بڑی ہوئی ہے، جس کو حل کرنے کے لیے وہ نت نئی پالیسیوں کا ضرور اعلان کر رہے ہیں، نتافت کی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کا ہندوستان کے عوام کو خاصا صدمہ ہے. تو ان کے لیے ان ملکوں کو جو ان کے سرپرستوں کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا ہی واحد مقصد ہے، جمہوریت کوئی مقصد نہیں ہے. اگر جمہوریت مقصد ہوتا تو دنیا جانتی ہے کہ بحرین میں عوام کی اکثریت وہاں کی شہنشائیت کے خلاف ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پورا بحرین اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سعودی عرب، قطر اور امارات نے وہاں فوجی مداخلت کر کے عوامی تحریک کا گلا گھونٹنے کا کام کیا، اس پہ جبر و استبداد کیا. تو انہیں جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خود ان کو کوئی جمہوریت سے مطلب نہیں ہے، وہ تو اسی وقت تک برسر اقتدار رہیں گے جب تک عوام جمہوریت کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس علاقے میں ان کا اور ان کے سرپرست امریکہ اور اس کے حلیف اسرائیل کا غلبہ برقرار رہے. اس کے لیے وہ کوئی بھی بہانہ تلاش کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے جن ملکوں کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ وہ صہیونیت کے خلاف اور امریکی سامراجیت کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں اور عوام کو متحد کر سکتے ہیں، انہیں مشکل میں ڈالنا، انہیں اقتدار سے بے دخل کرنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان ملکوں کے حصے بکھرے کر دینا، یہ اس پالیسی کا حصہ ہے. اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، امریکہ کا بھی اب جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی خارجہ پالیسی مفادات میں ہو، وہ بنیادی عنصر ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. جمہوریت تو محض ایک بہانہ ہے، ورنہ دنیا میں آج جتنے ڈکٹیٹر ہیں ان سب کو صرف اور صرف امریکہ کی حمایت حاصل ہے، وہاں وہ جمہوریت نہیں. لیکن جہاں جمہوری نظام قائم ہو گیا ہے وہاں اگر وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کام وہ شام میں کر رہے ہیں، عراق میں کر رہے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ یہاں کی جمہوری حکومتیں ختم ہو جائیں اور ان کی کوئی کٹپتلی ڈکٹیٹرشپ آ جائے، یا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں ملکوں کے اتنے حصے وکھرے کر دیے جائیں کہ پھر یہ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہ کر سکیں.
شمیم فیضی صاحب، اگلا سوال بھی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ شام کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں، مسئلہ دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں کم سے کم 3 قراردادوں کو روس اور چین نے ویٹو کیا ہے، اور مخالفت کی ہے امریکی اور مغربی اقدامات کی شام میں، اور خاص طور پر فوجی مداخلت کے تعلق سے. لیکن عراق کے تعلق سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں چین اور روس کے کردار پر، تو کوئی بہت زیادہ مثبت کردار نظر نہیں آ رہا، اگرچہ منفی بھی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ان دو بڑی قوتوں اور طاقتوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے تھا اور عراقی عوام اور وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے، بے گناہوں اور معصوموں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ سلامتی کونسل کے دو اہم اور مستقل ممبران ہیں، ان کو جس طرح سے آگے آنا چاہیے تھا، ان کا کردار عراق کے تعلق سے کچھ پھیکا پھیکا سا نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے، امریکی فوجوں کی مداخلت کے بعد عراق میں جو کچھ ہوا وہ کوئی زیادہ واضح نہیں ہے، اور اس وجہ سے عام طور سے عراق کے معاملے میں وہ واضح پالیسی کوئی بھی ملک اپنا نہیں پا رہا ہے جو شام کے تعلق سے، اگر آپ شام کے تعلق سے سلامتی کونسل کے قرارداد اور جنرل اسمبلی کی قرارداد کو دیکھیں تو پچھلے سال اس کے حق میں جتنے ووٹ پڑے تھے اس سال اس سے کم ووٹ پڑے، اور غیر حاضر رہنے والے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اس لیے کہ اس وقت مغربی ایشیا میں شام کا مسئلہ ہی سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اگر عراق میں اسی طرح سے حالات بگڑتے رہے جتنے پچھلے چند ہفتوں کے دوران، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ممالک جو شام میں بیرونی دخل اندازی کے خلاف، شام میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ ہیں، وہ عراق میں بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کی چنی ہوئی نوری المالکی کی حکومت کو کسی طرح کی گھسن پہنچے، اور اس معاملے میں ممکن ہے کہ دیر سویر سے ہی صحیح چین اور روس دونوں کو ہی اپنا رویہ واضح کرنا ہوگا۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ پروفیسر عارف صاحب، ہم جب عراق کے تعلق سے، ظاہر شام کے تعلق سے تو ترکی کا رویہ اور موقف سب پر اشکارا اور نمایاں ہے، عراق کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو ترکی کا انتہائی منفی رول سامنے آ رہا ہے۔ ترکی کے جو جنگی جہاز ہیں وہ اکثر و بیشتر عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں، اور جو مقامی کرد انتظامیہ ہے جو کہ ایک نیم خود مختار انتظامیہ ہے، اس کا جو کچھ بھی فیصلہ ہو وہ بغداد میں جو حکومت ہے اس کے زیر اثر ہونا چاہیے، اس کے زیر نگرانی ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی عراق کی عرضی سالمیت، اس کی خود مختاری، اس کے اقتدار اعلیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے مسعود بارزدانی کے زیر انتظام جو کرد انتظامیہ ہے اس سے براہ راست تیل کی سپلائی کا معاہدہ ترکی کی حکومت کرتی ہے، اور ابھی ترکی کا بیان یہ ہے کہ شمالی عراق میں ہم نے جو اپنی فوجیں اتار رکھی ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گی، اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کو جو وہاں پر بھیجنا اور ان کو جو اسلحے کی سپلائی کرنا اور جو دہشت گردوں کی حمایت ہو رہی ہے ترکی کی طرف سے، یہ اپنی جگہ۔ تو ترکی جو کہ عراق کا پڑوسی ملک ہے، عراق میں اس طرح سے مداخلت کھل کے کر رہا ہے اور شام میں اس کی مداخلت نمایاں اور آیا ہے، تو بیک وقت دو تین محاذوں پر ترکی جو ہے وہ الجھ رہا ہے اور اپنے کو الجھا رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ اور جبکہ بھی ریحانلی جو شہر ہے ترکی کا، اس میں پچھلے ہفتے بڑا دھماکہ ہوا، بلکہ کئی دھماکے ہوئے، اور ترک عوام اس سے کافی پریشان ہیں کہ ابھی تک ہماری سرحدیں محفوظ تھیں لیکن ترک حکومت کی اس طرح کی مداخلت پسندہ پالیسیوں سے ہماری جو ہے وہ سرحدیں غیر محفوظ ہو رہی ہیں، تو ترکی کیا حاصل کر سکتا ہے آپ کے خیال میں بیک وقت عراق سے بھی اور شام سے بھی دشمنی مول لے کر؟
دیکھیے، ترکی پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جو تسلط تھا اس کو وہ واپس لانا چاہتے ہیں شاید، لیکن اب وہ ہو نہیں پائے گا، حالانکہ آپ جو ہے وہ پوری طرح امریکہ کے گود میں چلے گئے ہیں، نیٹو کی اینٹی ایئرکرافٹ میزائلس بھی لگا دیے ہیں انہوں نے وہاں پر، اور ان کے اپنے حالات جو ہیں اندرونی حالات وہ خراب ہو رہے ہیں، جو بارڈر ریجنز ہیں سیریا کے اس علاقے میں بڑی بے چینی ہے، لوگوں میں ایک دوسرے سے بہت نفرت بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جو القاعدہ والے ان کا کوئی ترکی سے محبت نہیں ہے، کل وہ پھر ان کے خلاف بھی ہو جائیں گے جو ہے، تو ترکی جو ہے وہ تو آگ سے کھیل رہا ہے آج جو ہے، हालांकि टर्की और इराक की तजारत 17 बिलियन डॉलर्स की है और उस ट्रेड को भी वो छूट जाएगी उनसे अगर वो जारी रखा उन्होंने। और जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो इनकरेज कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं कुर्दिश रीजन को कि वो सेंटर के जो है बगदाद का हुक्म न माने और तेल के जो है कॉन्ट्रैक्ट वो डायरेक्ट हुकूमत करे दूसरे मुल्कों से जो है। तो टर्की का गेम जो है उस इलाके में इंतहाई गलत है और इससे टर्की को खुद बहुत नुकसान होगा। जहाँ तक सीरिया का मामला है, देखिए जो अभी कैरी साहब गए थे रूस गए, इससे पहले वो इराक भी गए थे, इराक में उन्होंने कहा था कि ईरान के कार्गो जहाज जो हैं वो टर्की इराक के ऊपर से फ्लाई करते हैं उनको फ्लाइट का इजाज़त न दी जाए। इराक ने कहा कि हम इजाज़त वो मनसूख नहीं करेंगे। फिर वो अभी रूस गए और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कोशिशें की कि उनको कन्विंस करें सीरिया के मामले पे, लेकिन रूस ने भी कहा कि कोई हम इस कन्विंस नहीं होते, बल्कि रूस ने तो ऐलान कर दिया कि हम S-300 एंटी रॉकेट जो सिस्टम है उसको हम सीरिया में इंस्टॉल करेंगे और वो बहुत एडवांस सिस्टम है कि उनकी जो एयर स्पेस है उसको फिर को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो रूस का रवैया जो है वो इस वक्त वो सीरिया की तरफ जहां तक है बिल्कुल उसकी सपोर्ट में है, लेकिन टर्की जो है उसका रवैया जो है वो इंतहाई गलत है। एक मुसलमान मुल्क होते हुए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया है वो ये है कि उनकी हुकूमत पर कुछ बुनियाद पसंद जो है उनका इंतहाई तसल्लुत है और वो उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी तमाम जो डिमांड्स हैं सीरिया में गड़बड़ हो, इराक में भी गड़बड़ हो, वो ये मान रहे हैं और उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। लेकिन जैसा वक्त गुजरेगा टर्की को खुद पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जिससे कि टर्की की खुद सालमियत को और खुद उसके मुल्क के अमन पर धच्चा लगेगा जो है।
जी बहुत शुक्रिया।
यहाँ तक इराक का
जी बहुत शुक्रिया। आगा मसूद हुसैन साहब, आप देखें कि 2006 में एक मरहला ऐसा आया था कि जब ऐसा लग रहा था कि इराक के अब टुकड़े हुए और तब टुकड़े हुए, यानी बुरी तरह से दहशत गर्दानामा कार्रवाइयाँ अंजाम पा रही थी, बम धमाके हो रहे थे और रोज़ दसियों और सैकड़ों की तादाद में लोगों का खून बहाया जा रहा था, लेकिन इराक के अवाम ने ख्वाह वो शिया हों या सुन्नी उलमाए अहले सुन्नत हों या उलमाए तशय्यो मराज कराम हों या अकाबिर कौम मिल्लत, सब ने इंतहाई दानिशमंदी और होशियारी का सबूत दिया। आप देखें कि समर्रा जैसे मुकद्दस मकाम को नहीं बख्शा गया और वहाँ पे भी बम धमाके कराए गए ताकि मजहबी मुनाफरत फैलाई जाए, कमोबेश वैसे ही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। लेकिन जो इस वक्त शाम में सूरत हाल और जिस तरह से सलफी और तकफीरी ग्रोहों की तकवीत अमरीका और सऊदी अरब की तरफ से हो रही है, तो ऐसे में क्या जिस तरह से इराक़ के अवाम और वहाँ के अकाबरीन ने और वहाँ की मजहबी और सियासी क़यादत ने सन 2006 में काबू पाया था हालात पर, इस वक्त भी उसी आसानी से काबू पा लेंगे?
देखिए मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ बड़े बड़े अदब के साथ कि अभी तक इराक में सूरत हाल वैसी नहीं है जैसा कि आपके सवाल में मुजमिर है। वहाँ से मतलब ये कि जो तहरीकें हैं नूरुल मालिक के खिलाफ वो घेरे जमीन भी हैं और सामने नजर भी आ रही है। अभी आपको मालूम है कि 600-700 लोगों को बम धमाके से उड़ाया गया, ये कार्रवाई जारी है और उसको अदम इस्तेकाम से दोजार करना चाहते हैं। मैं आपको बताया कि इनकी टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि नूरुल मालिक को भी कमजोर रखा जाए और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ से असलाह जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये चीजें जो है ना, एक तो इनका ये ख्याल है और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जो मजहबी तकसीम करके शिया सुन्नी को वो उस लिहाज से मतलब ये कि इसको कमजोर किया। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इन्होंने अभी हाल ही में जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें किसी हद तक अमेरिका ने रूस और चीन की जो पहले बड़ी शिद्दत से मदानत थी गैर मुल्की मुदाखलत जो कि सीरिया में हो रही है वो बड़ी मतलब ये कि खासी कमजोर हो गई है और ये सवाल भी किया था। तो मैं उस सिलसिले में आपकी खिदमत से यह करना चाहता हूँ कि देखिए जो बड़ी कौमें होती हैं अपने मफादात के तहत आगे बढ़ती हैं और उनके अगर मफादात पूरे नहीं होते और अगर वो देख रही हैं कि अगर पूरे इस सियासत आलमी सियासत के और इलाकी सियासत के पेशोखम में उनका अगर कोई मफाद शामिल नहीं हो रहा है या मुतासर हो रहा है तो बहुत जल्दी जो है वो अपनी आंखें बदल लेते हैं और दूसरों की तरफ चले जाते हैं। یہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں جو سوال آپ نے چین اور روس کے متعلق کیا تھا, تو یہ تو نظر آ رہا ہے. مجھے جو سب سے بڑا مطلب یہ کہ ایک فکر مند ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ یہ پورا ریجن جو ہے, جو اسٹریٹجی اس وقت عالمی سامراج نے اختیار کی ہوئی ہے, یہ پورا ریجن جو ہے یہ بہت انتہائی مطلب کہ نازک حالے میں پہنچ گیا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے, اور جس طریقے سے جارڈن کے ذریعے اسلحہ آ رہا ہے, ترکی کے ذریعے اسلحہ آ رہا ہے, یہ کہ باقاعدہ اب یعنی ایک فضائی کارروائی شروع کر دی ہے اسرائیل نے, جیسے پہلے میں نے آپ سے جو کہا, اور اس فضائی کارروائی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور کل یہ جنگ اگر لبنان تک بھی چلی جاتی ہے اور حزب اللہ کو بھی اپنا نشانہ بناتے ہیں, تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کے جیسے ان کے جو دوست ہیں اب اور ان کے جو جیسے قطر ہے, سعودی عرب ہے اور ترکی ہے اور جو بھی دوست ہے جارڈن ہے, یہ لوگ ہیں جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو سرغنہ ہے وہ سونی طاقتیں اسرائیل ہیں, اور یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس بڑے بڑے ایک ایسے حصے میں جہاں کے بے پناہ ذخائر ہیں, قدرتی وسائل موجود ہیں, ان کا قبضہ کیا جائے. یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ابھر کے آ رہی ہے, اور ہمیں جو سب سے بڑا افسوسناک صورتحال جو ہمیں محسوس ہوتی ہے, جس سے ہمیں تکلیف ہے, جس سے دکھ ہے, وہ یہ کہ مسلمانوں کے مابین کوئی اتحاد نہیں ہے. اور اگر اتحاد ہوتا تو یقینی طور پر آج یہ جو صورتحال مشرق وسطی میں پیدا ہو رہی ہے, چند ہفتوں میں جو ہے صورتحال میں مزید تیزی آئے گی, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا مسلسل حملے کر رہا ہے اور میزائل وہاں لگا دیے گئے ہیں ترکی کی سرحد پہ. یہ کیا چیزیں مطلب ظاہر کرتی ہیں, اور کل ان کے ڈیفینس کو اگر یہ مفلوج کر دیں گے سیریا پہ, تو پھر آپ بتائیے کہ وہ جو کرمنلس آئے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے, وہ جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور باقاعدہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جمہوریت لائیں گے, بشار الاسد تو باقاعدہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, ان کو تو 52% ووٹ ملے, تو جمہوریت تو وہاں پہ بھی ہے, تو کس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں؟ وہ جمہوریت جو افغانستان میں لائے, جہاں پہ لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا اور مارا ہے, تو آپ مجھے بتائیے پھر یہ کس قسم کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ اپنے مفادات کی جمہوریت ہوتی ہے جہاں کی مفادات.
ہاں صاحب, اگلا سوال بھی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا کہ عراق میں جو اس وقت مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے وہ سنی و شیعہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 ماہ قبل وزیر خزانہ جو اہل سنت سے جن کا تعلق ہے, ان کے 2 محافظوں کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. ظاہر کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے کو اگر دہشت گردی ملوث ہوگا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو اس کو بہانہ بنا کر سعودی عرب, قطر, ترکی اور امریکہ نے جو سنی نشین علاقے ہیں وہاں پر مظاہرے کروائے تھے. عراق کا جب ہم سیاسی نظام دیکھتے ہیں تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ 65-70% آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے, 30% میں کرد اور سنی سب ہیں, جبکہ کرد بھی اہل سنت ہیں لیکن ان کو بہرحال قومیت کی بنیاد پر کرد کہا جاتا ہے. وہاں کا صدر جو ہوتا ہے وہ کرد ہوتا ہے جو کہ سنی ہوتا ہے, وہاں کا اسپیکر جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا وہ سنی ہوتا ہے, وہاں کا وزیر خارجہ اشتیاق زرداری وہ کرد سنی ہے, اور اسی طریقے سے جو وزارتیں ان میں اچھی خاصی جو ہے وہ وزارتیں اہل سنت برادران کو ہیں. ایسے میں 65-70% آبادی جو اکثریتی آبادی, اس کا وزیر اعظم نوری مالکی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں سنی اور شیعہ مسلمان ایک ساتھ جمعہ کی نماز برقرار کریں, منعقد کریں, برپا کریں, تاکہ ہم دنیا والوں پر یہ ثابت کر سکیں کہ ہم متحد ہیں. کیا کہیں گے اس ابتکار عمل کے بارے میں ایک ایسے وزیر اعظم کی جو اکثریتی شیعہ نمائندگی کا وزیر اعظم اور جو شیعہ اور 30% سنی مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے؟
دیکھیں, نور المالکی صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں جمعہ کے خطبے میں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, انہوں نے بین الاقوامی فورم پہ اس قسم کی بات کی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ جب نفاق کو باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے, نفاق کو باقاعدہ ایک تربیت دی جا رہی ہے, اس کو منظم کیا جا رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ان تقریروں سے یا ان خوبصورت بیانات سے کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے, جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں, آپ یاد رکھیے کہ اگر بیانات کے ذریعے یا محض تقریر کے ذریعے اگر حالات بدلنے ہوتے تو معاف کیجیے, پاکستان میں بہت جلدی بدل جاتے ہیں, یہاں پہ بھی مطلب یہ کہ صورتحال ویسی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس ایجنڈے کے تحت وہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے اس قسم کے خوبصورت جملے, خوبصورت باتیں, تہذیب پر مبنی باتیں, ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نور المالکی کی تو پوری روز اول سے یہ کوشش ہے, کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ایران کی نمائندگی کر رہے ہیں, کبھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بین الاقوامی مسلم امہ کے اتحاد کی علامت بن کے آ رہے ہیں, کبھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ باقاعدہ سیریا کو اسلحے سپلائی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے چیزیں سمجھ میں آنے والی بات ہے, جو 4-5 ملکوں کا میں نے آپ کی خدمت میں نام لیا ہے اور آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے اس کا ادراک کرتے ہیں, یہ ایک ہر ایجنڈے کا کام کر رہے ہیں. और मैं आपसे बताऊं कि मुस्लिम ममालिक को ये डिस्टेबलाइज रखना चाहती है। मेरी बात हो सकता है कि आज वो मुतासिर ना करे आपको या सुनने वालों को, लेकिन ये पूरे मुसलमान मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये डिस्टेबलाइज रहे और इनके रिसोर्सेज इनके एजेंटों के जरिए जो है वो मुंतकिल होते रहे मगरबी ममालिक में, ताकि उनका जो मियारी जिंदगी है वो बरकरार रहे, वो खुश रहे, वो तालीम में भी आगे निकल जाए, टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाए, और मुसलमान जो है फिरकावादियत की आग में जलते रहे, एक दूसरे से को लड़ते रहे, एक दूसरे को कत्ल करते रहे। कितना खूबसूरत मजहब इस्लाम है। आप जुमतुल विदा का खुतबा पढ़ लें जो सरकार दो आलम ने पेश किया था, क्या उस पर अमल होता है? मैं तो आप यकीन कीजिए, मुझे इतना अफसोस होता है मैं जब देखता हूँ मुसलमानों को कि इनको अकल ही नहीं, इतनी बड़ी हिकमत की किताब इनके पास है, इनके पास इतनी नॉलेज है, कैसे कैसे बुजुर्गों ने इस्लाम की खिदमत की और इस्लाम के जो उसूल है उनको नुमाया किया, उनको फरोजा किया, तो क्या उसका कोई नतीजा निकला? मैं ही समझता हूँ कि मुसलमान जब तक मुतहद नहीं होंगे और उस वक्त तक ये सूरत हाल ऐसी रहेगी। और मैंने फिर भी आपकी खिदमत में ये मौदेबाना अर्ज किया कि आइंदा चंद हफ्तों में मैं देख रहा हूँ कि सूरत हाल किस तेजी से बदल रही है, किस तेजी से बाकायदा इसराइल को पुश किया जा रहा है कि वो जब जाकर हमले करें, और अगर ये हमले तुर्की से भी शुरू हो गए तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर तो सीरिया को बचाने के लिए ना तो रूस आएगा ना चीन आएगा, सिर्फ एक मुल्क बेचारा खड़ा हुआ है जिसका नाम ईरान है। वो दामे दरमे सुखने जो है ना वो बैन अक्वामी फोरम पे कह रहा है कि देखो क्या हो रहा है, किस तरीके से तुम मशरक़ वस्ता को तुम आग में झोंक रहे हो। और इस ये जो मैंने पहले भी ये जुमला कहा था, ये आग अगर मशरक़ वस्ता में लगी जो लग रही है ये फिर निबर्स में जाएगी, और रीजन में जो तब्दीली होगी वो साम्राज्य सोच भी नहीं सकता कि कितनी बड़ी तब्दीली आएगी इस आग के बुझाने के बाद।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब शमीम फैजी साहब। कहा यह जा रहा है बार बार अहमद दाऊद ओगलू जो वज़ीर ख़ारजा हैं तुर्की के, एक के हम सल्तनत उस्मानिया को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं, क्या शाम और इराक़ और ख़त्ते में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के ज़रिए वो दोबारा सल्तनत उस्मानिया को ज़िंदा कर सकते हैं? क्या उसका ख्वाब उनका शर्मिंदे ताबीर इस तरह से हो सकता है? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ जो साम्राज्य क़ुव्वतें हैं उनकी खुशखिदमती नहीं?
देखिए, तुर्की में जब तब्दीली हुई है, मौजूदा हुक्मरान बरसर इक्तदार हुए, उस वक्त उन्होंने बाज़ मस्बत मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन तुर्की की अपनी रिवायत रही है कि वो हमेशा से नाटो का ग़ुलाम रहा है, और उस नाटो की ग़ुलामी के चलते हुए जो भी हुक्मरान आते हैं अमेरिका उनको अपने काबू में करने में कामयाब हो जाता है। आज तुर्की की हालत यह है कि अवाम जिन्होंने मौजूदा हुक्मरानों की हिमायत की थी वही मुख्तलिफ वजूहात से उसके खिलाफ खड़े हो गए, और जब उनकी अपनी हुकूमत के लिए एक खतरा बना हुआ है तो ऐसे में सल्तनत उस्मानिया की बहाली का ख्वाब दीवाने का ख्वाब ही कहा जा सकता है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। एक से डेढ़ मिनट में आप क्या फरमाएंगे कि ये जो शाम में दहशतगर्दों को शिकस्त हो रही है, ख़ासतौर पर अल कुसैद जो कि दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर है उसको पूरी तरह से घेर रखा है, क्या आप समझते हैं कि इराक में जो तेज़ी आई है ये उसी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश है?
एक उसकी कड़ी ज़रूर है, क्योंकि सीरिया में जो है डिफीट हो रही है उनको तेज़ी के साथ, और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं वो तो सिर्फ अलकायदा और नुसरा के लोग हैं, बाकी तो कोई वहाँ जंग नहीं कर रहा है, और जिस बेदर्द और जुल्म और बर्बरियत के साथ वो अवाम को ट्रीट कर रहे हैं वो तो सारी दुनिया के सामने आया है, सबने वीडियो देखे हैं टीवी के ऊपर जो है कि जिस बर्बरियत और जिस बेरहमी और जिस के साथ वो अवाम को ट्रीट कर रहे हैं तो ये सारी दुनिया के सामने आ गया है, और अब लोग दुनिया के समझने लगे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा बिल्कुल अब खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल, अगर ये आग खेली गई और आग का शोला अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की तरफ से भड़काया गया तो जाहिर है कि सऊदी अरब और कतर और तुर्की भी इस शोले से महफूज नहीं रह सकेंगे। अगले प्रांत के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।